الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين، آپ اپنے نزدیک کے کنبا کو ڈرائیے. روح میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ نسب کے ساتھ جب ایمان منظم نہ ہو وہ بالکل نافع نہیں ہوتا، چونکہ قرابت کا حجاب بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے اقربین کے انذار کا حکم کیا گیا. فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کے ساتھ قریبی رشتہ داری ہونا، اس کی اولاد ہونا، بھائی ہونا، بھتیجہ ہونا، جب تک اس کے ساتھ ایمان اور عمل نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور قرب کا حجاب بڑا سخت ہوتا ہے، یعنی جس بندے کو یہ خیال آ جائے کہ میں فلاں بزرگ کی اولاد ہوں، یا میں سید ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو وہ عمل سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے قریبیوں کو اور رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا. قول تعالی واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کے ساتھ فروتنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلے. اس میں شیوخ کو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے مخلص تابعین سے نرمی سے اور تواضع کے ساتھ پیش آیا کریں کہ وہ مسرور ہیں. فرمایا سائر کریمہ میں جب نبی علیہ السلام و السلام کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور آپ کا اتباع کریں، آپ ان پر کرم فرمائیے تاکہ انہیں مسرت اور خوشی نصیب ہو، تو مشائخ کے لیے یہ تعلیم ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ اللہ اللہ کے لیے جڑے ہیں، جو اللہ اللہ سیکھنے آئیں، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیں. قوله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، اور اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہ مانے تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں. اس میں دلالت اس پر کہ جو شخص طریق سے مخالف ہو اس سے شیخ کو تبری کر دینا چاہیے، اور اس تبری کو اس کو اطلاع بھی کر دے. یعنی مشائخ کے سلاسل میں جو لوگ طریق کے ذکر اذکار کی مخالفت کریں ان سے شیخ کو بیزاری کا اعلان کر دینا چاہیے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کی ان کو اطلاع بھی کر دینی چاہیے، اور یہ بات واضح ہو جانی چاہیے تاکہ کسی کو ان کے کردار سے دھوکہ نہ لگے کہ یہ شیخ کا بھائی ہے، یہ شیخ کا بھتیجا، یہ ایسا کر رہا ہے تو ایسا کرنا درست ہوگا، اس سے گمراہی کا خطرہ ہے. لہذا جو شخص طریق کا، یعنی آپ کے طریقہ کار کا، آپ کے ذکر اذکار کا، آپ کے سلسلے کا مخالف ہو، وہ خواہ رشتہ دار بھی ہو یا دور سے ہو، تو بتا دینا چاہیے کہ میرا تعلق سلسلے کا جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. دنیا میں رہنا، گزارا کرنا، لین دین کرنا، یہ کفار کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ایسا لین دین جس میں دین کا نقصان نہ ہو وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز ہے. تو جو طریق میں نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنا یا بیٹھنا یا لین دین کرنا منع نہیں ہے، لیکن ان پر یہ واضح ہونے چاہیے کہ اس کا مسلک الگ ہے اور میرا مسلک الگ ہے، مسلکاً یا مشرباً ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بتا دیا جانا چاہیے. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ اللہ قادر اور رحیم پر توکل کیجیے. اس میں تعظیم ہے مقام توکل کی جو کہ معروف اور اتفاقی ہے. فرمایا اس میں توکل کی تعظیم ہے، توکل یہ ہے کہ اسباب دنیا اللہ کریم نے ترتیب دیے ہیں اور ہمیں ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا اسباب اختیار کیے جائیں کہ ان کا اختیار کرنا عبادت ہے, اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کیا جائے, بھروسہ اللہ کریم پر کیا جائے جو قادر بھی ہے اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے, ہر کام کر بھی سکتا ہے اور اپنے بندوں پہ بے پناہ رحمت بھی فرماتا ہے. قوله تعالى وتقلبك في الساجدين, اور نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہے. بعض تفاسیر میں اس میں دلالت ہے کہ شیخ کو مناسب ہے کہ احوال تربیت کے متعلق نئے مریدوں کی نگرانی کیا کریں. شیخ کی ذمہ داری ہے کہ تربیتی امور کی نگرانی کیا کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کا نمازیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ کریم دیکھتے ہیں, یعنی اللہ کو بہت پسند ہے. دیکھتے ہیں سے مراد ہے کہ اللہ کریم اس سے راضی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. تو شیخ کو چاہیے کہ تربیت کے جو پروگرام ہیں, جو انتظام ہے, جو انسرام ہے, اس کی کماحق کو نگرانی کرے کہ تربیت کے نام پر کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. قوله تعالى هل انبئكم على من تنزلت به الشياطين تنزل على كل افاك نسيم, کیا میں آپ کو بتاؤں کس پر شیاطین اترا کرتے ہیں؟ ایسے شخصوں پر اترا کرتے ہیں جو درو گفتار اور بد کردار ہیں. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ طالب صادق متقی کے اندر ایسا تصرف نہیں کر سکتا جس سے اس کے دین کو ضرر پہنچا سکے. فرمایا یہ جو فرمایا گیا کہ آپ کو بتائیں کہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں, افاق اسین, جھوٹ بولنے والے اور گناہ کرنے والے لوگوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ شیاطین چمٹے رہتے ہیں اور ان کو اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں. فرمایا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی طلب صادق ہو اور وہ عمل میں بھی پختہ ہو, فرائض باقاعدگی سے ادا کرتا ہو, اپنے مراقبات اسرار باقاعدگی سے کرتا ہو, تو اس پر شیطان کا قابو نہیں چلتا. اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں. قوله تعالی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا, مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے اور انہوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا. روایت میں ہے کہ یہ استثناء ہے ان شعراء کا جو مومن صالح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور ان کے اشعار بھی توحید و ترغیب آخرت اور زور کے دنیا وغیرہ میں ہوتے ہیں, اور جلیل القدر حضرات سے شعر کی مدہ منقول ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارشاد ہے کہ شعر میزان ہے عقل کی, مختصراً اور تو کچھ باتیں جو بڑے بڑے عارفین اور شاعر بھی اجمی اکثر مقامات و افعال کو اشعار میں ہی ظاہر کرتے ہیں, اور شعر میں جو کیفیت اور تاثیر ہے جو کہ نثر میں نہیں, تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تاثیر خود مطلوب ہے, اس حیثیت سے اس کو نثر پر ترجیح ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کو حکمت فرمایا, بجز اس شعر کے جس میں تاثیر اکثر و عقلی ہو, جیسے اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام. یہ شعراء کے حق میں آئی تھی کہ شعراء کے بارے کہا گیا کہ فی کل وادی یہیمون ویقولون ما لا یفعلون, تو شاعر ہر گوشے میں جھانکتے ہیں اور جو کہتے ہیں جو کرتے نہیں وہ کہتے ہیں، شعروں میں مبالغہ کرتے ہیں، عملی زندگی سے بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی مذمت کی گئی تھی. تو فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا ہے، کچھ لوگ اس سے محفوظ ہیں، وہ لوگ جن کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور عمل بھی درست ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. تین باتیں بتائیں، ایک تو ایمان کے ساتھ عمل کی قید، ساری کتاب اللہ میں ہر جگہ موجود ہے، جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے ساتھ عمل الصالحات کا آ جاتا ہے، کیونکہ ایمان اور عمل الگ نہیں ہو سکتے اور بغیر عمل کے ایمان کا اعتبار نہیں ہو سکتا. لہذا جہاں بھی آمنو آئے گا عمل الصالحات آئے گا، کہ جن کا عقیدہ درست ہے اور کردار نیک ہے، اتباع شریعت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اگر وہ شعر بھی کہتے ہیں تو اس شعر کی تعریف کی گئی ہے، وہ اچھی بات ہے. فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اگر شعر بھی کہتے ہیں تو اس میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، جیسے بڑے بڑے صوفی شعراء نے اشعار کہے ہیں، متقدمین نے بھی، عرب شعراء نے بھی اور اجمی شعراء حضرات نے بھی، اور اکثر صوفیاء نے اپنے احوال و کیفیات کو شعروں میں بیان کیا ہے. تو فرماتے ہیں نثر کی نسبت جب عبارت کو نظم کر دیا جاتا ہے، یعنی شعر بنا دیا جاتا ہے، تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. تو اگر نیکی کی جو تبلیغ ہے یا نیکی کی عظمت الہی کی حمد کہی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی جائے، شعر میں کہی جائے، آخرت کی بات کی جائے، دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا جائے، نیکی کا تذکرہ کیا جائے اور برائی سے بچنے کی تعلیم دی جائے، تو وہ شعر اچھے ہیں، وہ شاعر مبارک ہیں اور ان کی تاثیر جو ہے تمام کلاموں پہ حاوی ہے سوائے اللہ کے کلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے. چونکہ اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اپنے تاثیر میں لاسانی ہے، کوئی دوسرا اس کی مثال نہیں بن سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ شعر جو ہے وہ حکمت ہے، یعنی شعر دانائی ہے، کہ بہت سے مضمون کو دو مصروں میں بند کر دیا جاتا ہے، بہت بڑی بات چند الفاظ میں آ جاتی ہے، پھر ان کی ترتیب اور ان کے اوزان اور اس میں جو ایک ربط اور ایک توازن پیدا کیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ تین قیدیں لگائی ہیں کہ جو شاعر صحیح العقیدہ ہو، صالح العمل ہو اور ذکر کثیر کرتا ہو، ذاکر ہو، اس کا شعر بھی اچھا ہے. سورہ شعراء تمام ہوئی، آگے سورہ نمل شروع ہوتی ہے. فرمایا ارشاد باری ہے، قوله تعالی ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فزینا لهم، جو لوگ آخر پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں. اس پر دال ہے کہ شہادت قلب ہر شخص کی معتبر نہیں. فرمایا دل جن باتوں سے خوش ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ باتیں اچھی ہوں. جن لوگوں کا اللہ پر یقین اور آخرت پر یقین جنہیں حاصل ہے ان کا دل نیکی پر خوش ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو نور ایمان نصیب نہیں اور آخرت پر یقین نہیں تو اللہ ان کے دل کو برائی پہ لگا دیتا ہے اور وہ برائی کر کے خوش ہوتا ہے. لہذا دل کا خوش ہونا کسی عمل کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ صحیح ہونے کی دلیل اللہ اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. قوله تعالی انی آنست نارا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، یہ دو مسئلوں پر ضال ہے. ایک یہ کہ ممکن ایسا ہے تو کشف اپنے مکشوف کی حقیقت نہ جانے، دوسرا مسئلہ تجلی مثالی کا صحیح ہو. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، تو فرمایا اس میں دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے صاحب الکشف اپنے مکشوف کی حقیقت نہ جانے، یعنی صاحب الکشف کو جو کچھ نظر آیا وہ حقیقت نہ ہو اور اسے کشف میں دھوکہ لگا ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی دی وہ آگ نہیں تھی، تجلی باری تھی، تو انہوں نے اسے آگ سمجھا. اسی طرح صاحب الکشف کسی چیز کی حقیقت سے بے خبر رہ کر اس کو کچھ کا کچھ سمجھ سکتا ہے. اسی لیے یہ پابندی ہے کہ ہر کشف کو شریعت پہ پرکھا جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر کشف واضح نہیں ہوتا. ہر کشف کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کشف واضح ہو، اکثر وہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ کا دیا ہوا خاص علم چاہیے کہ بندہ اس کو سمجھ سکے. اور دوسرا تجلی مثالی کا صحیح ہونا، یعنی تجلی ذات تو بہت بڑی بات ہے، تجلی مثالی اس کی مثال اس کا پرتو، جیسے صوفیاء نے اس واقعہ سے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ پہاڑ پر بھی جو تجلی کی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو عین ذات کی تجلی نہیں تھی بلکہ اس کا پرتو تھا، جیسے سورج کے سامنے شیشہ کر کے تو شیشے سے کہیں روشنی ڈالی جائے تو وہ تجلی مثالی ہوگی. یعنی دنیا میں سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تجلی مثالی کیا ہے، کہ تجلی برائے راست نہ ہو، کسی واسطے کسی ذریعے سے اس کا پرتو اور اس کا عکس ہو. تو فرماتے ہیں اس آیت میں تجلی مثالی کا ثابت صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے. قوله تعالی انی لا یخاف لدی المرسلون، ہمارے حضور میں پیغمبر نہیں ڈرا کرتے. لدی قرب کے لیے موضوع ہے اور مراد حالت قرب سے حالت وی ہے، اور مطلب یہ ہو کہ وی کے وقت وجہ اس میں مستغرق ہونے کے خوفناک چیزوں سے بھی خوف کا احساس نہیں ہوتا. بعض نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ میرے غیب سے خوف نہ ہونا چاہیے، اس سے دو امر ثابت ہوئے، یہ کہ کسی وقت خوف تو ہوتا ہے مگر مغلوب ہونے کے سبب نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ بعض آواز میں مطلق خوف بھی زائل ہو جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اولاً خوف ہوا پھر اس کے ازالہ کا حکم ہوا. فرمایا یہاں موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا تھا جب انہوں نے لاٹھی پھینکی اور وہ اجدہا بن گئی تو وہ پیچھے ہٹے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میری بارگاہ میں میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. تو فرماتے ہیں نہ ڈرنے کا جو سبب اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ہے لدی، یعنی میرا قرب. تو قرب الہی یا وصول الہی یا اللہ کی رضا جب نصیب ہوتی ہے تو غیر اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور فطرتاً انسانی فطرت ہے کبھی کوئی خوف محسوس بھی ہو تو اس خوف سے بندہ متاثر نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے خوف محسوس ہوا پھر حکم ہوا کہ نہیں آپ ڈرے نہیں تو آپ نے اسے پکڑ لیں، تو آپ نے آگے بڑھ کر اجدہا کو پکڑ لیا اور وہ پھر لاٹھی بن گیا. تو کسی وقت بتقاضائے بشریت اللہ کے بندوں کو کسی بات سے خوف آئے بھی تو اپنے کام سے نہیں رکتے، اس طرح خوف غالب نہیں ہوتا کہ انہیں اپنے کام سے روک دے، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور قرب الہی کی دلیل یہ ہے کہ صرف اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا ڈر نہیں رہتا. قوله تعالى وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير، ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی. اس پر دعویٰ ہے کہ تامرین میں غلبہ فنا کے آثار کا ہر وقت مستمر رہنا لازم نہیں, چنانچہ دونوں حضرات فنا کے اعلیٰ مقام پر تھے, باوجود اس کے اپنے کمالات کی طرف التفات ہوا. ظاہر ہے کہ یہ التفات غلبہ آثار فنا کے ساتھ مجتمے نہیں ہو سکتا. دوسرے اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہزار نعمت عجب و کبر میں نہیں, البتہ جو براہ راست عجب و کبر ہو وہ مضمون ہے. دو باتیں اس آیت کریمہ سے سلوک کی حضرت نے اخذ فرمائی ہیں. دونوں نے کہا کہ اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی اور نبوت کی سرفراز فرمایا. تو فرماتے ہیں اس میں یہ کہ کاملین پر غلبہ فنا کے آثار ہمہ وقت نہیں رہتے. غلبہ فنا میں تو اپنی حیثیت یاد نہیں رہتی, عظمت الہی یاد رہتی ہے. تو فرمایا یہ مستمر نہیں رہتے, یعنی ہمہ وقت تاری نہیں رہتے. اگر ہمہ وقت تاری رہے تو پھر انسان مجذوب ہو جاتا ہے, اس کا دماغ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. جن پر ہمہ وقت احساس فنا غالب ہوتا ہے آخر وہ ان کا دماغ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. انبیاء تو کاملین ہوتے ہیں اور مجذوب ہو جانا نقص ہے, کمزوری ہے, لہذا کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا. تو آثار جو ہیں, حواس جو ہیں وہ آتے بھی ہیں اور وہ عظمت الہی میں فنا بھی ہوتا ہے. ایک لمحہ اس پہ ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کی سوا کچھ یاد نہیں رہتا, لیکن باہوش بھی رہتا ہے, پھر ہوش میں بھی آ جاتا ہے. اور کاملین کی یہ دلیل ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کو اس کا احسان جتانے کے لیے بیان کرنا تکبر اور بڑائی نہیں ہے. اللہ جو نعمتیں دیتا ہے, کسی کو مقامات دیے, مرتبہ دیا, کسی کو عزت و احترام دیا, کسی کو دولت دی, اولاد دی, تو جو نعمتیں بھی اللہ دیتا ہے ان کو اللہ کا احسان بیان کرنے کے لیے بیان کرنا یہ تکبر نہیں ہے. اپنی بڑائی کے لیے انہی باتوں کو بیان کرنا تکبر بن جاتا ہے. یہ نیکی اور برائی میں بڑا لطیف سا ہلکا سا خط ہوتا ہے, ایک پردہ ہوتا ہے. ذرا ادھر ہو جائیں تو برائی بن جاتی ہے, ادھر رہیں تو نیکی ہوتی ہے. کہ وہی باتیں کہ اللہ کا مجھ پر یہ احسان ہے, میرے پاس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں, وہ اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے اور اس کا احسان بیان کرنے کے لیے بیان کی جائیں تو یہ اچھی بات ہے, یہ تکبر نہیں ہے. اور اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے وہی باتیں بیان کی جائیں تو تکبر میں آ جاتی ہے. وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہم کو ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں. آج سے معلوم ہوا کہ منتہی کے لیے مال و ملک اور کمال میں تناسی نہیں. وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, ہم کو بے پناہ چیزیں یعنی ہر چیز عطا کی گئی. سنواتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کامل ولی اللہ ہو اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہو تو کمال میں اور اس اللہ کی عطا میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہو سکتا ہے. وہ قادر ہے, وہ جو چاہے جسے چاہے عطا کر دے. قوله تعالی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون, تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو علم غیب نہیں. شیوتی نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا ایک وادی سے میں داخل ہونے والا تھا, تو اس وادی میں چیونٹیاں بہت تھیں. تو چیونٹیوں کو جو سردار تھی اس نے کہا وقالت نملۃ ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون. اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پہنچ لے رون کے تباہ کر کے چلا جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تم ماری گئی ہو، چونکہ یہ پاؤں کے نیچے آئیں گے تو کیا خبر ہوگی. تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تک کو معلوم ہے کہ علم غیب خاص خداوندی ہے، انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا. اگر اسے پتہ ہوتا کہ نبی ہیں اللہ کے اور انہیں علم غیب ہے تو وہ یہ نہ کہتی کہ ہم لا یشعرون، انہیں محسوس بھی نہیں ہوگا اور تم ماری جاؤ گی. عجیب نقطہ حضرت نے نکالا ہے کہ یہ تو چیونٹی کو بھی پتہ ہے کہ علم غیب خاص ہے خداوندی ہے، اور اللہ کے نبی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو اللہ بتا دیتے ہیں. نبی کو اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، یعنی غیب کا علم، اللہ غیب کی چیزوں سے مطلع فرما دیتے ہیں. نبی کریم اللہ الغیب بدنین کے آپ غیب پر بخل نہیں کرتے، روکتے نہیں. اللہ کی مخلوق کو بھی حضور نے بے شمار غیب کی چیزیں بتائیں. سب سے بڑا غیب خود اس کی ذات ہے، پھر آخرت، فرشتے، آسمان، بالائے آسمان کی باتیں، جنت و دوزخ کی باتیں، برزخ کی باتیں، حساب کتاب، روح کہاں سے آئی، کیسے بنی، اور تعلیمات نبوی کا آپ اثر دیکھیں کہ 15ویں صدی آ گئی. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گدریہ ہے، چروا ہے. آپ اس سے بھی پوچھیں تو اسے پتا ہے کہ روح عالم امر سے ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، برزخ ہے، قبر میں جواب دینا ہے، نیکی بدی کا حساب ہوگا، بھلائی پر انعام ملے گا، برائی پر. یہ سارے غیب ایک ان پڑھ بھی جانتے ہیں 1500 سال بعد بھی. یعنی تعلیمات نبوت کا یہ اثر ہے کہ رچ بس گئی ہیں انسانی قلوب میں. اس سب کے باوجود انبیاء کے پاس اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، انہیں غیب پر مطلع فرما دیا. اگر غیب کہتے ہیں جو بغیر کسی سبب، بغیر کسی ذریعے کے ذاتی طور پر جانتا ہو، جس کے سامنے کوئی چیز غائب ہو نہ سکے، یہ خاصہ اللہ کریم کا. اور حضرت فرماتے ہیں یہ تو چیٹی کو بھی پتا تھا کہ کچلی جاؤ گی، اور نہ لشکر کو پتہ چلے گا نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کہ غائب تو اللہ جانتا ہے، وہ تمہاری حالت سے واقف نہیں. قوله تعالی وجدتها وقومها، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا. یہ ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی کہ میں نے ملکہ کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے، سورج کی پرستش کرتے ہیں. پورا حال اس نے بتایا. تو حضرت فرماتے ہیں ہدہد کی یہ تقریر اس پر دال ہے کہ بہائم میں بھی بقدر ضرورت عقل و معرفت موجود ہے، کہ یہ اس پر دلیل ہے کہ جانوروں کو بھی ان کی حیثیت کے مطابق اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ بھی نیک و بد کو پہچانتے ہیں، حق اور باطل کی تمیز اپنی حیثیت کے مطابق وہ بھی رکھتے ہیں. کہ یہ ایک پرندہ تھا، ایک جانور تھا، لیکن اس نے بھی دیکھ لیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، سورج کی پرستش کر رہے ہیں. حالانکہ عبادت کا حق صرف اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، یہ سورج کو سجدے کر رہے ہیں. قوله تعالی ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، کہ والیان ملک جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تر و بالا کر دیتے ہیں. اسی پر قیاس کیا جاتا ہے کہ جب کسی قلب میں سلطان عشق کا ورود ہوتا ہے تو اس میں جو کچھ ارادات و خطرات تھے سب فنا ہو جائے. فرماتے ہیں کہ عشق الہی بھی حقیقتاً ایک سلطان ہے، اور جب یہ دل میں داخل ہوتا ہے، دل کو فتح کرتا ہے، تو دل میں پہلے بسنے والے جو تھے بڑے بڑے فخر، تکبر، حسد، ریا، بہت سی چیزیں جو دل میں بیٹھی تھیں ان کو تہ و بالا کر دیتا ہے، اٹھا کر پھینک دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، وہ چیزیں نکل جاتی ہیں اور اس کی سلطنت و حکومت اس کے الہی کی قائم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے لفظ عجیب استعمال فرمایا ہے کہ کسی کے قلب میں سلطان عشق، عشق الہی بھی بادشاہ ہے، سلطان ہے. جب یہ دل کو فتح کرتا ہے تو جب کوئی دنیاوی حکمران اور بادشاہ بزور بازو کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو اس میں کتا ابالا کر دیتا ہے اور وہاں کے بڑے بڑے عمراء کو رسوا کر دیتا ہے, کو مارا جاتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے. تو اسی طرح دل میں حسد, تکبر, فخر, لالچ, جھوٹ, بڑے بڑے بت ہوتے ہیں دل میں, لیکن جب سلطان عشق اس کو فتح کرتا ہے تو ان سب کو تحس نحس کر دیتا ہے, اور پھر وہاں اللہ کی محبت اور اس کے الہی سے سکون ہو جاتا ہے. قوله تعالی بل انتم بهدیتکم تفرحون, سیدنا حاتم ہی اپنے ہدیہ پر اتراتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ جب کفار کے ہدایہ رد کر لینے سے رد کر دینے میں تنافی نہیں. سلیمان علیہ السلام کو جب آپ نے خط بھیجا ملکہ سبا کو اور اس نے اپنے عمراء سے مشورہ کیا, تو پہلے یہ طے پایا کہ بہت سا مال و دولت اور زر و جواہر دے کر جو کچھ لوگ بھیجتے ہیں وفد کے طور پر, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آنے والا بادشاہ دنیا کا لالچی ہے تو بہت سی دولت لے کر خوش ہو جائے گا, اور اگر واقعی اللہ کا نبی ہے تو بھی پتہ چل جائے گا. تو وہ جب لے کر وہ مال و دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں, تو آپ نے فرمایا تمہیں اپنی دولت پہ بڑا فخر ہے, میں تم سے دولت چھیننا نہیں چاہتا, میں تم سے شرک اور کفر اور بت پرستی چھڑانا چاہتا ہوں. تو میں تم پر وہ لشکر لوں گا جس کی تمہیں کوئی ابتدا انتہا کی سمجھ نہیں آئے گی, اور تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا یا یہ کفر اور بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عظمت کے قائل ہو جاؤ. تو فرماتے ہیں کفار اگر کوئی تحفہ بھیجے وہ رد کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے. قوله تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, تو جو شخص نیکی لائے گا اس شخص کو اس سے بہتر ملے گا. اس میں اعتقاد توحید و رسالت بھی ہے اور عبادات کا ان لذات سے افضل ہونا ظاہر ہے, بجود اس کے جو طاعت سے افضل ہے. فرمایا اگر من میں اصل لذات نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ طاعت کا ادا کرنا فعل عبد ہے, جزا کا ادا کرنا فعل حق ہے, اور فعل حق افضل ہے فعل عبد سے, پس لذات تو طاعت سے افضل ہے, طاعت کے ادا سے جزا کی عطا افضل ہے. فرماتے اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جو نیکی لائے گا جہاں الحسنت اسے اس سے بہتر ملے گا. تو فرماتے ہیں اس میں اعتقاد عقیدہ بھی شامل ہے, عقیدہ بھی سب سے بنیادی نیکی, نیکی کیا بنیادی پتھر تو عقیدہ ہے کہ عقیدہ صحیح اور خالص ہو, اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ مانے, اور اللہ کے نبی کو برحق مانے, قیامت پر یقین ہو اور اس کے بعد عمل, اور پھر جب یہ عقیدہ درست ہو تو عمل میں بھی ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کو سجدہ کر کے سکون ملتا ہے, وضو کر کے بشاش ہو جاتا ہے, نماز ادا کر کے, کسی کے ساتھ نیکی کر کے, حلال رزق کما کے, ان ساری عبادات میں بھی ایک لذت ہے. تو فرماتے ہیں عبادات فعل ہے بندے کا, اس میں جتنی بھی لذت ہو اس پر جو اجر و ثواب یا انعام دینا ہے وہ فعل ہے اللہ کا. تو فرماتے ہیں اللہ کے فعل کی لذت جو ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہوگی. عبادات میں جو عابد کو لذت ملتی ہے جب اسے انعام ملے گا تو اس کے کروڑوں گنا زیادہ لذت اس انعام میں ہوگی کہ وہ عطا اللہ کا فعل ہے اور وہ ہر لحاظ سے بندے کے فعل سے افضل ہے. قوله تعالی انما امرت ان اعبد رب هذه البلد, مجھ کو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کیا کروں. اس میں اس پر دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی تکالیف شریعت ثابت نہیں ہوتی. سے جائے اولیاء فرمایا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ بھی ولایت کی انتہا کو پہنچ گئے, انہیں اب نماز روزے کی اور عبادات کی ضرورت نہیں ہے, غلط ہے. سب سے اعلیٰ مناظر انبیاء کی ہوتی ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس شہر کے مالک یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کریں. نبیوں کو عبادت کی تلقین کی جاتی ہے تو ولی کس کھیت کی مولی ہے کہ اسے عبادت کی ضرورت نہیں. قوله تعالی وقل الحمد للہ, آپ کہہ دیجئے کہ سب خوبیاں خالص اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں. روح میں ہے تو اس پر حمد کیجئے کہ آپ کو نبوت اور تبلیغ احکام عنایت ہوئی. بس یہ دال ہے اس پر کہ فیوز کو حق تعالی کی طرف منسوب کرنا واجب ہے, اپنے عمل و مجاہدہ کی طرف منسوب نہ کرے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب جلیل القدر مناصب اور قلت الہی سے نوازا گیا اور خلیل اللہ فرما کا لقب دیا گیا تو حکم دیا گیا کہ اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. تو فرماتے ہیں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جتنے مقامات مرتبہ مراقبات کسی کو نصیب ہوں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے, اور اپنے یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑی عبادت کی ہے اس کے بدلے میں یہ مل گیا. نہیں, اللہ کی عطا کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا, اور انسان جتنی بھی عبادت کرے. ایک کلیہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, یعنی اس پروردگار کی عبادت کرو, اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا. تو اللہ کا پیدا فرمانا, اعضاء و جوارح عطا فرمانا, بے شمار اوصاف بدن میں, سمع و بصر, حواس خمسہ, پھر مال و دولت, عزت و وقار, صحت, اولاد, گھر بار, تو اتنی نعمتیں آدمی حاصل کر چکا ہے جن کا ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے تو ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. تو بندے کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ میں جتنی بھی عبادت کروں اس سے زیادہ نعمتیں میں پہلے لے چکا ہوں, مزید جو روحانی ترقی مل رہی ہے یہ میرے مجاہدے کا اثر نہیں, یہ اس کی عطا ہے, اس کا انعام ہے. اور خود مجاہدہ بھی تو اللہ کی عطا ہے کہ اس کی توفیق سے کر رہا ہے, اس کی دی ہوئی توفیق سے کر رہا ہے. لہذا ہر حال میں عظمت الہی کا تاج رہے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سورہ نمل ختم ہوئی, آگے سورہ قصص آئے گی انشاءاللہ بتوفیق الہی, کل وہاں سے شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا لا تفقلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم, وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه. من رحمتك.